پیر 22 ستمبر کے سیروین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ پاکستانی وزیراعظم نے سیکیورٹی کے سب سے طاقتور ادارے ISI کے نئے سربراہ کا اعلان کیا، لیکن کیا سول اور ملٹری تعلقات پر نئی تقرری کا اثر پڑے گا؟ تجزیہ کار بولا،
کون سا ISI چیف تب تک رہا ہے آپ کی ہسٹری میں جو چیف آف آرمی سٹاف سے ڈیویٹ کیا ہے، اس نے اختلاف کیا ہے اس معاملے میں؟
تفصیل یہ موضوع خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کو ملک کے اہم ترین انٹیلیجنس ادارے ISI کا سربراہ مقرر کر دیا ہے، جو 5 اکتوبر کو اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ ثنا گلزار۔
لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر گزشتہ ہفتے سندھ رینجرز کے سربراہ کے عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے۔ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کے علاوہ دیگر 5 جرنیلوں کو بھی میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی ہے۔ ان میں میجر جنرل نوید مختار، میجر جنرل غیور محمود، میجر جنرل ہدایت الرحمان، میجر جنرل نذیر بٹ اور میجر جنرل ہلال حسین شامل ہیں۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں حکام کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 3 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ادھر بلوچستان میں حکام کے مطابق 2 مختلف واقعات میں 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، ان میں 11 افراد ایران سے متصل ضلع کیچ میں ہلاک ہوئے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
11 افراد کی ہلاکت کا واقعہ کیچ کے علاقے بالکتر میں پیش آیا۔ کیچ میں انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ نامعلوم مسلح افراد کے ساتھ جھڑپ میں یہ لوگ ہلاک ہوئے۔ ان افراد کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری کالا دم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے، جبکہ 3 افراد کی ہلاکت کا واقعہ ضلع خوزدار کے علاقے وڈ میں پیش آیا۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کی جانب سے سلسلے میں جو بیان جاری کیا گیا ہے، اس کے مطابق یہ لوگ ایک سرچ آپریشن کے دوران مقابلے میں مارے گئے۔
پاکستان کی وفاقی کابینہ نے سرکاری ملازمتوں پر بھرتی پر عائد پابندی ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے کہا،
سرکاری نوکری صلاحیت کے مطابق دی جائے گی، قابلیت کے مطابق دی جائے گی، میرٹ پہ دی جائے گی، ایک شفاف طریقے سے دی جائے گی، اور کسی قسم کی جماعتی وابستگی سے بالاتر ہو کے لوگوں کو ان کا حق دیا جائے گا۔
افریقی ملک سیرا لیون نے کہا ہے کہ اس نے 3 دن کے کرفیو کے دوران جان لیوا وائرس ایبولا کے مزید 130 کیسز ریکارڈ کیے ہیں۔ یہ کرفیو اتوار کی شب ختم ہوا۔ مزید 39 کیسز تصدیق کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ ایبولا ایمرجنسی آپریشنز سینٹر کے سربراہ نے کہا کہ کرفیو بڑی حد تک کامیاب رہا۔ ایبولا مغربی افریقہ میں مارچ سے لے کر اب تک 2700 لوگوں کی جانیں لے چکا ہے۔ بھارتی شہر کلکتے کی ایک یونیورسٹی کے طلبہ نے ایک طالبہ پر پچھلے مہینے ہونے والے جنسی حملے کے خلاف کلاسوں کا بائیکاٹ شروع کر دیا ہے۔ شمائلہ خان۔
جادو پور یونیورسٹی کے طلبہ وائس چانسلر کی جانب سے طلبہ کے دھرنے کو منتشر کرنے کی خاطر پولیس سے کارروائی کروانے پر مشتعل ہیں، جو واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ وائس چانسلر کا کہنا ہے کہ ان کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا اور اس لیے انہیں خود کو بچانے کے لیے پولیس بلوانا پڑی، مگر طلبہ کہتے ہیں کہ پولیس نے بہیمانہ طریقے سے کارروائی کی اور کئی مظاہرین کو زخمی کر دیا۔
ترکی کی حکومت نے کہا ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں 130,000 سے زیادہ شامی کرد شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کی پیش قدمی کی وجہ سے سرحد پار کر کے ترکی میں داخل ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ شام میں 3 سال سے جاری تنازع کے دوران اب تک اتنے مختصر دورانیے میں ہونے والی یہ سب سے بڑی نقل مکانی ہے۔ اس حالیہ نقل مکانی سے پہلے بھی ترکی شام سے نقل مکانی کرنے والے 8 لاکھ افراد وہاں مقیم تھے۔ ادھر دولت اسلامیہ کے ایک ترجمان نے ایک آڈیو پیغام میں امریکہ کی قیادت میں بننے والے نئے اتحاد میں شامل ملکوں کو ان کے شہریوں پر حملوں کی دھمکی دی ہے۔ ترجمان نے صدر اوباما کو بھی خبردار کیا ہے کہ ان کا گروپ امریکہ کو زمینی جنگ میں گھسیٹ لائے گا۔ شام میں حزب اختلاف کے کارکن کہتے ہیں کہ شامی فوج نے شمال مغربی صوبے ادلیب میں باغیوں کے قبضے والے علاقوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ نے پچھلے سال صدر حسن روحانی کے انتخابات کے بعد معاف کیجیے انتخاب کے بعد پہلی بار ملاقات کی ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہ ملاقات نیو یارک میں ہوئی. ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف کو یہ کہتے بتایا گیا ہے کہ دونوں حریف ملکوں کے درمیان کشیدہ تعلقات میں نئے باب کا آغاز ہو سکتا ہے. شیعہ ایران اور سنی سعودی عرب شام اور عراق سمیت کئی تنازعوں میں ایک دوسرے کے خلاف موقف اختیار کرتے ہیں, مگر دونوں کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی شکل میں مشترکہ دشمن ملا ہے, جس سے دونوں ہی خطرہ محسوس کرتے ہیں. اور یوکرینی حکام نے کہا ہے کہ ملک کے مشرقی حصوں سے فوج کے بھاری توپ خانے کی واپسی کی تیاریاں جاری ہیں. یہ اقدام روس نواز باغیوں کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا حصہ ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کے
سروین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سروین اور جہنما سنا دیجیے.
سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سربین کا موضوع پاکستان میں آئی ایس آئی کے نئے چیف کی تقرری ہے. وزیر اعظم میاں نواز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کو ملک کے انٹیلیجنس کے سب سے اہم ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کا سربراہ مقرر کیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل رضوان آئی ایس آئی کے موجودہ سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام عباسی کی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے. مبصرین کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے نئے سربراہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج اپنے ادارے کی سیاست میں ملوث ہونے کے تاثر کو ختم کرنا ہوگا. رپورٹ کے ساتھ ثنا گلزار.
لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر 5 اکتوبر کو آئی ایس آئی کے موجودہ سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام عباسی کی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے. وہ گزشتہ ہفتے سندھ رینجرز کے سربراہ کے عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے اور انہیں پیر کو میجر جنرل کے عہدے سے ترقی دے کر لیفٹیننٹ جنرل مقرر کیا گیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل رضوان سندھ رینجرز کے سربراہ کے طور پر کراچی میں دہشت گردوں اور جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف کارروائیاں کر چکی ہیں. ان کی فوج میں شہرت ایک ایسے افسر کے طور پر ہے جو غیر سیاسی نظریات کی وجہ سے غیر جانبدار ہے اور مختلف ذمہ داریاں بغیر پیچیدگیوں کے ادا کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا مزاج انہیں سویلین انتظامیہ, خاص طور پر قانون نافذ کرنے والے سویلین اداروں کے ساتھ کام کرنے میں بہت سہولت فراہم کرتا ہے. پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کے علاوہ دیگر 5 جرنیلوں کو بھی میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی ہے. ان میں میجر جنرل نوید مختار, میجر جنرل غیور محمود, میجر جنرل ہدایت الرحمان, میجر جنرل نذیر بٹ اور میجر جنرل ہلال حسین شامل ہیں. لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار کراچی کے کور کمانڈر کے طور پر لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی کی جگہ لیں گے, جبکہ لیفٹیننٹ جنرل غیور محمود گجرانوالا کے کور کمانڈر کا عہدہ سنبھالیں گے جو پہلے لیفٹیننٹ جنرل سلیم نواز کے پاس تھا. پشاور کے ریٹائر ہونے والے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل خالد ربانی کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے اور لیفٹیننٹ جنرل ہلال حسین کو منگلا کا کور کمانڈر تعینات کیا گیا ہے. اس کے علاوہ میجر جنرل نذیر بٹ کو انسپیکٹر جنرل سی اینڈ آئی ٹی تعینات کیا گیا ہے. یہ پانچوں عہدے پاکستانی فوج میں خاصے اہم ہیں, لیکن آئی ایس آئی کے سربراہ کو بری فوج کے سربراہ کے بعد فوج کا اہم ترین عہدیدار سمجھا جاتا ہے.
یہ تھی ثنا گلزار کی رپورٹ. پاکستان کے طاقتور ادارے آئی ایس آئی کے نامزد سربراہ رضوان اختر کی آخری اسائنمنٹ کراچی میں بطور ڈی جی رینجرز تھی, جہاں یہ بات عام رہی کہ وہ سیاسی دباؤ میں نہیں آتے اور مختلف صوبوں میں آپریشن کے سبب حکومتوں میں شامل سیاسی جماعتوں سے براہ راست رابطے میں رہے ہیں. کراچی میں جنرل رضوان اختر کی آخری اسائنمنٹ پر ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے نظر ڈالی.
کراچی میں ڈائریکٹر جنرل رینجرز کے طور پر میجر جنرل رضوان اختر کی تعیناتی ان دنوں میں ہوئی تھی جب ایک نوجوان سرفراز شاہ کی سر عام رینجرز اہلکاروں کی فائرنگ میں ہلاکت کے بعد اس وقت کے ڈی جی میجر جنرل اعجاز چودھری کو سپریم کورٹ کے احکامات پر ہٹا دیا گیا تھا. وہ بعد میں بحال ہوئے لیکن فوری ان کا تبادلہ کر دیا گیا. بطور ڈائریکٹر جنرل رینجرز رضوان اختر کی ذمہ داری امن و امان کے ساتھ اپنے ادارے کی ساک بھال کرنا بھی تھی۔ کراچی میں ان کی تعیناتی سے پہلے طالبان کی موجودگی اور اثر رسوخ بڑھنے، سیاسی، لسانی اور فرقے کی بنیاد پر ہلاکتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک ملاقات میں انہوں نے وزستان میں اپنی تعیناتی کا ذکر کرتے ہوئے کراچی میں طالبان کی موجودگی کو مسترد کیا تھا اور شہر میں ایک سخت ایکشن کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ آگے چل کر اس خیال نے بالآخر ٹارگیٹڈ آپریشن کی شکل اختیار کر لی، جس میں رینجرز کو مرکزی کردار دیا گیا۔ کراچی میں بھتہ خوری اور اغوا کی وارداتوں سے تاجر برادری سب سے زیادہ متاثر رہی۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر ہارون اگر کہتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ آپریشن سے پہلے ڈی جی رینجر رضوان اختر کہتے تھے کہ وہ ملزمان کو پکڑتے ہیں لیکن پولیس والے چھوڑ دیتے ہیں۔
تو نواز شریف صاحب آئے اور انہوں نے پریسیو جو میسج دیا تھا نواز شریف صاحب کو بھی، دیکھیں ہمیں چاہیے فری ہینڈ اور ہمیں کام کرنے تھے۔ ان کے آنے کے بعد دیکھیں دو سال تک کچھ بھی نہیں، بہت کنٹرول میں آیا۔
کراچی میں رینجرز کی کاروائیوں پر متحدہ کمیونٹ تحفظات کا اظہار کرتی رہی۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت لیاری میں رینجرز کی کاروائیوں کے خلاف کئی بار احتجاج کر چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے بھی ایک بار یہ شکوہ کیا تھا کہ ڈی جی رینجرز ان سے ملاقات کرنے تک نہیں آتے۔ سینئر صحافی ایم ضیاء الدین کہتے ہیں کہ کراچی میں تعیناتی کے دوران جنرل رضوان اختر کی کوئی خاص کارکردگی نہیں رہی۔
ان کے ٹینور میں کافی پولیٹیکل ہو گئی تھی رینجرز، لیکن یہ تھا کہ رینجرز پولیس سے زیادہ نان پولیٹیکل ہے، پولیس سے زیادہ ایفیشنٹ ہے اور پولیس سے زیادہ وہ کرائم کو کنٹرول کرنے میں یا اس کو بسٹ کرنے میں زیادہ ایفیشنٹلی کام کرے گی، لیکن کچھ زیادہ امپروومنٹ تو نظر نہیں آ رہی۔
شمالی وزستان میں جاری آپریشن ضرب عزب کے بعد کراچی میں بھی کسی رد عمل کا امکان تھا، لیکن اسی عرصے میں شہر میں طالبان کی گرفتاریاں اور ہلاکتیں سامنے آئیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے کراچی میں نمائندے شعیب حسن کہتے ہیں کہ جنرل رضوان اختر نے شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کاروائی کی۔
اگر کوئی آفیسر پاکستان آرمی میں ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کو سمجھتا ہے صحیح طرح، تو وہ رضوان کی وجہ سے ان کو آئی ایس آئی کا ہیڈ بنایا گیا ہے۔
جنرل رضوان اختر کی جس طرح کراچی میں تعیناتی کے وقت رینجرز کی ساکھ کی بحالی ان کی ذمہ داری تھی، اسی طرح نئی تعیناتی کے وقت صحافی حامد میر پر حملے سے لے کر اسلام آباد میں جاری دھرنوں تک اس ادارے کا نام بار بار لیا جا رہا ہے جس کی وہ سربراہی کرنے جا رہے ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
پاکستان میں آئی ایس آئی کے نئے سربراہ کون اور انہیں کس کس جگہ تعینات کیا گیا، یہ تفصیل تو آپ نے سن لی۔ آئیے اب یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئی ایس آئی کا سربراہ مقرر کرنا کس کا استحقاق ہے، وزیر اعظم کا جن کے ماتحت کی ایجنسی کام کرتی ہے، یا فوجی سربراہ کا جو دیگر فوجی اعلی اہلکاروں کی طرح آئی ایس آئی کے سربراہ کے بھی باس ہوتے ہیں۔ آصف فاروقی کی رپورٹ۔
انٹر سروسز انٹیلیجنس یا آئی ایس آئی کا سربراہ ویسے ہی وزیر اعظم کو جواب دہ ہے جیسے بعض دیگر سرکاری اداروں کے سربراہ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض معاملات اور بعض مخصوص حالات میں آئی ایس آئی کا سربراہ اپنے باس یعنی وزیر اعظم سے زیادہ اختیارات استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود ایک طویل عرصہ فوجی اور سویلین عہدوں پر کام کرنے والے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود سمجھتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے سربراہ کی تعیناتی وزیر اعظم ہی کا استحقاق ہے۔
جی، یہ وزیر اعظم کے دائرے میں آتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی منتخب کریں اور پھر ان کی پوسٹنگ انہی کا اختیارات میں سے ہے۔ یہ ضرور ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف سے وہ ضرور رائے اس کے بارے میں لیتے ہیں۔
یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے۔ فوج کے جس افسر کو آئی ایس آئی میں تعینات کیا جاتا ہے وہ کسی بھی دوسرے فوجی کی طرح بری فوج کے سربراہ کی زیر کمان ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی دوسرے سویلین ادارے کی طرح آئی ایس آئی میں تعیناتی سے قبل فوجی سربراہ کی مرضی ضروری ہوتی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود فوجی سربراہ کی رائے کو ایک اور وجہ سے بھی اہم سمجھتے ہیں۔
چونکہ آئی ایس آئی کے جتنے بھی ڈپٹی ہیں وہ سب فوجی ہیں جنرلز، اور وہ ادارہ بھی ایک طریقے کا جو کمانڈ سٹرکچر ہے اس میں سویلینس تو بہت ہیں، لیکن اس میں جو کمانڈ سٹرکچر میں اہم جگہوں پر تمام ملٹری آفیسرز ہیں۔
یہ تو ہوا اصول کا معاملہ، اصل میں کیا ہوتا ہے؟ بعض مبصرین سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سول حکومت کے دور میں بھی کم ہی ایسا ہوا ہے کہ آئی ایس آئی کے سربراہ کی تعیناتی میں وزیر اعظم نے من مانی کی ہو، یعنی بری فوج کے سربراہ کی مرضی کے بغیر کسی فوجی افسر کو آئی ایس آئی کا سربراہ تعینات کر دیا ہو۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار زاہد حسین ایسے تین واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔
پچھلی دو گورنمنٹ تھی نواز شریف کی، دونوں میں یہی ہوا تھا۔ جنرل جاوید ناصر جو کہ انہیں پہلی گورنمنٹ میں نواز شریف صاحب کے جن کو بنایا گیا تھا آئی ایس آئی چیف، اس پہ جو ہے اس وقت کے آرمی چیف کی مرضی شامل نہیں تھی بلکہ بہت ہی کنٹروورشل اپائنٹمنٹ تھی. اسی طرح جب ان کی دوسری ٹرم میں جنرل ضیاء الدین بٹ کا جو چوائس جو تھی اس میں چیف آف آرمی اسٹاف کی مرضی شامل نہیں تھی. بینظیر صاحب کی پہلی گورنمنٹ جو تھی اس میں جنرل کلو کو بنایا گیا تھا، اور میں خالی پہلی دفعہ تاریخ میں یہ تھا کہ ایک ریٹائرڈ جنرل کو اس عہدے پہ میں لایا گیا تھا.
آئی ایس آئی کی تعیناتی بھی اب پاکستان میں بعض دیگر حساس دفاعی معاملات کا حصہ بن چکی ہے جن پر فوجی اور سول قیادت میں اتفاق رائے ضروری قرار دیا جاتا ہے. ان معاملات سے باخبر دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے سربراہ کسی ایک فریق نہیں بلکہ ریاست کے ادارے کا رکن ہوتا ہے، اس پر سیاست سے پرہیز ہی بہتر ہے.
ہمارے ذہن میں خدا نہ کی یہ بات ایک آ گئی ہے کہ یہ پولیس میری ہے، یہ بندہ میرا ہے تو میرا کام ٹھیک کرے گا، یہ بیوروکریٹ میرا ہے تو میرا کام ٹھیک کرے گا. اگر یہی سوچ ہم فوج میں لانا چاہتے ہیں تو وہ بڑی بدقسمتی ہوگی. فوج پاکستان کی ہے، وہ آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، سب کی ہے. یہ وہ اتنی حکومت کی ہے اتنی اپوزیشن کی بھی ہے، پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستان کے لیے لڑتے ہیں. اور اس میں اگر وہ پیور میرٹ پہ کام ہو جائے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ اگر یہ خدا نخواستہ اس قسم کی کوئی تو کرنے کی کوشش کی تو اس سے جو ایک استراب ہے یا ایک جو تھوڑا سا تناؤ کا ماحول ہے وہ بڑھے گا.
انٹر سروسز انٹیلیجنس ملک کا طاقتور ترین انٹیلیجنس ادارہ ہے. اس کے اختیارات اور مالی وسائل کتنے ہیں اس کا بالکل درست اندازہ تو اس کے سربراہ کے علاوہ شاید ہی کسی اور شخص کو ہو. ایسے میں بعض مبصرین کی نظر میں یہ بحث کچھ عرصے بعد بے معنی ہو جاتی ہے کہ آئی ایس آئی کے اس سربراہ کو کس نے منتخب کیا تھا، فوجی سربراہ یا وزیر اعظم نے، کیونکہ بالآخر اپنی بیشتر پالیسیاں بنانے میں یہ ادارہ خود مختار سمجھا جاتا ہے. آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد.
آئیے پاکستان میں ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری. بقیہ اداروں کے ڈائریکٹر جنرلز یا ڈی جیز کے مقابلے میں اس کے ترہ امتیاز اور پاکستان اور بقیہ دنیا کے زمین میں تعلقات پر نظر ڈالیں. میں نے عسکری اور دفاعی امور کے ماہر اور ملٹری ایجنسی پالیٹکس اینڈ اسٹیٹ آف پاکستان کے مصنف ڈاکٹر اعجاز حسین سے بات کی. جاننا چاہا کہ نئی تقرری سے کیا سول ملٹری ریلیشن شپ میں کوئی تبدیلی آئے گی؟
میرے خیال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر رسمی طور پہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے یہ پاکستان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کی مرضی سے ہوئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بظاہر ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اصل جو کلیدی کردار ہے وہ آرمی چیف کا ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو فوج کی پاکستان کی سیاست میں جو حکمت عملی ہے اور جو ان کی پالیسی ہے وہ چل رہی ہے. جی میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی خاص فرق پڑے گا. یعنی یا تو اس طرح ہو کہ پاکستان کے جو منتخب ادارے ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، وزیر اعظم جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں اور اس کی مناسبت سے انہوں نے اس تقرری کا جو انعقاد کیا ہے. اس طرح کی جب صورتحال نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں.
تو ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب، آپ نے جس اپنے جواب کے دوران ایک بڑا کلیدی لفظ استعمال کیا، غیر رسمی طور پر جو تبدیلی ہوئی ہے، تو میں یہ پوچھا چاہوں گا رسمی طور پر فارمل جو اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، وہ کون کرتا ہے؟ صرف آرمی چیف کرتا ہے، پرائم منسٹر کہتا ہے، یا دونوں مل کر کے کرتے ہیں؟ میں ذرا اس کو اپنے سامعین کے لیے بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ غیر رسمی اور رسمی کا فرق کیا ہے؟
جی غیر رسمی یہ ہے کہ جو ابھی تبدیلی آ چکی ہے، یعنی پاکستان کی سیاست میں میری تحقیق کے مطابق پچھلے تین دہائیوں سے فوج جو ہے براہ راست پاکستان کی سیاست میں ان کا ایک کردار ہے. تو اس حوالے سے جو بھی بڑی تبدیلی آتی ہے وہ آرمی چیف کی مرضی کے خلاف نہیں آتی. اچھا رسمی یہ ہے کہ پاکستان کے 1973 کے آئین کے تحت وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کی طرف سے جو سمری آتی ہے جس میں دو تین نام ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے ان میں سے ایک کو اب کہہ لیں کہ سینیارٹی کی بنیاد پہ آپ ان کو منتخب کر دیں اس عہدے پہ، تو وہ ایک رسمی عمل ہوتا ہے جس میں وزیر اعظم جو ہے ان کو ایک سفارش آتی ہے، اس کے بعد وہ اپنی مرضی کا جو بندہ ہے اس کو منتخب کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس طرح صورتحال ہے پاکستان میں.
اچھا ملٹری یا سیکیورٹی کے اداروں کی ریاست پاکستان پر برتری کیا شخصیات کے اداروں میں تبدیل ہونے سے بدل سکتی ہے؟
دیکھیں پاکستان کی جو فوج ہے، جو ان کا ادارہ ہے، اس میں دیکھیں بظاہر تو جو ایک شخصیت ہے اس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. جیسے آرمی چیف جو ہیں وہ ایک سروس جو ہے آرمی کے چیف ہیں، لیکن ان کا دونوں باقی جو سروسز ہیں ایئر فورس اور نیوی کے اوپر بھی بہت زیادہ اختیار ہوتا ہے بہت سے معاملات میں. لیکن جو ہے اس میں جب فیصلہ سازی کی بات ہوتی ہے تو اس میں میرا خیال ہے جو آرمی چیف ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ آل ان آل ہو جاتے ہیں. کور کمانڈرز کی جو کانفرنس ہے اس میں باقی لوگ بھی بیٹھتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں, لیکن حتمی طور پہ جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے آرمی چیف نے کرنا ہوتا ہے. تو آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی ملٹری جو ہے جس میں تین سب سے زیادہ ہیں ان کے اندر بھی غیر رسمی طور پہ آرمی چیف کی حیثیت جو ہے بہت زیادہ ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے سچویشنز میں جو آرمی چیف کا کردار ہے وہ شخصیت کے پہلو سے بہت اہم کردار ادا کر جاتا ہے.
ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب, بیرونی عوامل خاص کر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات, یہ کس حد تک ذمہ دار ہیں ریاست پاکستان میں سیکیورٹی کے اداروں کی برتری کے یا اس میں اہم تبدیلیوں کے؟
دیکھیں ہمارے یہاں کانسپریسی تھیوریز کا بہت زیادہ رجحان ہے اور بہت سے لوگ مطلب یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ امریکہ کی مرضی کے خلاف نہیں آتی. میری ریسرچ اس سے ذرا مختلف ہے. میں آپ کو دو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو 1977 کا مارشل لگا تھا تو اس میں جمی کارٹر یو ایس کے صدر تھے, تو انہوں نے ضیاء الحق کا جو مارشل لا تھا اس کو انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. اچھا, اس کے بعد پاکستان نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو جاری رکھا کافی عرصے سے اور امریکی جو ہے وہ اس پروگرام سے جو ہے وہ نہیں تھے, نہ ہی وہ ان کو پسند کرتے تھے کہ اس طرح یہ ساری چیزیں کریں. تو اس حوالے سے براہ راست جو ہے امریکہ یا کوئی بیرونی طاقت ان کا اس طرح کھل کے کردار سامنے نہیں آتا, لیکن پاکستان چونکہ ترقی پذیر ملک ہے تو اپنی بعد پالیسیز میں جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا کردار جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہمیں یہ اختیار کر جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ان سے فنڈز لینے ہیں, آپ نے اپنے ملٹری کے ہارڈ ویئر آپ نے وہاں سے لینی ہے, اس کے بعد آپ کو اپنے سوشل اور اکنامک پروگرامس کو چلانے کے لیے بھی امداد چاہیے ہوتی ہے, تو تھوڑی سی کہہ لیں کہ ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے خاص طور پہ کرائسس کی سچویشن میں. ادروائز جو ہے جو ہماری داخلی سیاست میں ان کا براہ راست اس طرح کردار نہیں کہ وہاں سے کال کریں اور یہاں پہ تبدیلی آ جاتی ہے.
تجزیہ کر رہے تھے عسکری اور دفاعی امور کے موضوعات کے مصنف ڈاکٹر اعجاز حسین. پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کے نئے سربراہ لیفٹنٹ جنرل رضوان اختر امریکہ کے وار کالج کے فارغ التحصیل ہیں, جہاں انہوں نے اسٹریٹجک سائنس میں ماسٹرز کیا اور اس میں ان کی تھیسس تھی یو ایس پاکستان ریلیشنز, ٹرسٹ ڈیفیسٹ اینڈ وار آن ٹیرر. میں نے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو سمجھنے کے لیے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے مشیروں میں سے ایک مصنف و تجزیہ کار احسان اراری سے واشنگٹن میں بات کی اور پوچھا کیا جنرل رضوان اختر کے ڈی جی آئی ایس آئی بننے سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان دہشت گردی کی جنگ کے لیے جو ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے تھا وہ پہلے کے مقابلے میں بہتر ہو جائے گا؟
بہتر ہونے کے امکانات بہت کم ہیں, اس لیے کہ جب آئی ایس آئی کا چیف بنتا ہے تو وہ اپنی تمام پچھلی وفاداری کو, پچھلی جو ہے کمٹمنٹس کو بھول جاتا ہے. وہ جنرل رضوان اختر کی کمٹمنٹ جو ہے جنرل راحیل شریف کی طرف ہے, وہ ان کے باس ہیں. اب جو پالیسیز جو راحیل شریف جو ڈیٹرمنٹ کریں گے اس کو نئے آئی ایس آئی چیف اس کو پرسو کرے.
لیکن ڈاکٹر احسان ہراری صاحب, یہ تاثر بھی تو ہے نا جنرل رضوان کے بارے میں کہ وہ ایک نان پولیٹیکل شخصیت ہیں, تو ان کی شخصیت کا تو یہ بھی تو تعارف ہے نا.
نہیں دیکھیے, میں ریسپیکٹفلی ڈس ایگری, اس لیے کہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ کون سا آئی ایس آئی چیف تب تک رہا ہے آپ کی ہسٹری میں جو چیف آف آرمی اسٹاف سے ڈیویٹ کیا ہے, اس نے اختلاف کیا ہے اس معاملے میں. یہ پالیسی پاکستان کی آرمی کی جو پالیسی جو ہے سیاست میں مداخلت, اس پالیسی کو آئی ایس آئی کا چیف اس کو پرسو کرے گا. آئی ایس آئی کا چیف کی ایک اور بہت اہم اس کا جو ہے پورٹ فولیو ہے ڈومیسٹک پالیٹکس. اب دیکھیے, آپ کے جنرل ضیاء اختر وہاں پہ کراچی میں بھی ان کی پوسٹنگ تھی, کاؤنٹر انسرجنسی کے بھی ماہر ہیں وہ اور انٹیلیجنس کے بھی ماہر ہیں وہ. اس معاملے میں جنرل راہی شریف کی جو ہے بہت کمزور ہیں ان کے کریڈینشلز, تو اس میں ان کی مدد کریں گے اپنے چیف کی, اپنے باس کی. اس میں یو ایس کے تعلق سے کوئی اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی نہیں.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک, تو میں اگر صحیح سمجھ پا رہا ہوں تو ہر ڈی جی آئی ایس آئی کا امریکہ سے تعاون کے بارے میں اپنی پالیسی تھی, لیکن اس سے زیادہ یہ پالیسی تھی کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کہے وہ سن بھیا. تو اس دور کے چیف آف آرمی اسٹاف ہی دونوں ملکوں میں سیکیورٹی کے معاملات طے کرتے رہے ہیں, کیا ہوتا کیا تھا؟
ہاں بالکل, وہ دیکھیے یہ ہمیشہ یہاں کا جو یہ دیکھیے آپ کے جو چیف آف سینٹرل کمانڈ کس سے ملتا ہے جا کے وہاں پہ, چیف آف آئی سی ایف جو ہے فورسز کس سے ملتا ہے پاکستان میں جا کے, وہ ملتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملتا ہے, اسی سے تمام سیکورٹی کے تعلق سے جو ہے گفتگو کرتا ہے. اور خصوصاً نواز شریف چونکہ آپ کے جو دھرنا جو چل رہا ہے پاکستان میں اس کی وجہ سے جو کمزور ہو گئے ہیں تو پرائم منسٹر نواز شریف اس کی وجہ سے اور بھی کوئی زیادہ توجہ نہیں دے گا ان کی طرف سے. امریکہ کے مد نظر سے آئی ایس آئی ایکولس حقانی گروپ ایکولس انوالومنٹ ان گیونگ جو ایڈ جو دیا اس کو اسامہ بن لادن, یہ تمام معاملات ایسے ہیں جو امریکہ کبھی بھولے گا نہیں.
اچھا اب یہاں یہ سوال کرنے دیجیے آپ احسان ہراری صاحب کہ پاکستان اور امریکہ کی افغانستان پالیسی میں اختلافات ہیں تو نئے ڈی جی آئی ایس آئی سے امریکہ کی کیا توقع ہوگی, کھلی کھلی بھی اور چپکے سے بھی؟
جو بھی توقعات ہیں امریکہ کی وہ صرف جنرل راحیل شریف سے ہیں. امریکہ کو کوئی انڈیپینڈنٹ توقعات جو ہے نئے آئی ایس آئی چیف سے نہیں رکھے گا. یہاں کی انٹیلیجنس کی جو ہے سروس بہت ماہر ہے, اس نے بہت کلوز اسٹڈی کیا ہے آئی ایس آئی کے پاس چیف کی, اور وہ اب وہ کر رہی ہے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کی پروفائل ہے, یہاں میں یقین کرتا ہوں آپ کو کہ وہ ان کی پروفائل ہے ہر کسی کی, وہ کس قدر جو ہے پولیٹیکل ہے کس قدر نان پولیٹیکل ہے, مگر پرو یو ایس ہونے کے ان لوگوں کے جو ہے امکانات آج کل بہت کم ہیں. خصوصاً پچھلے دو تین سال سے یو ایس پاکستان ٹینشن جو چل رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے کوئی چیف آرمی اسٹاف نہیں ہوگا پرو امریکن, ایسا ہی چیف کی بات کیا کر رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گا آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبان.
جنوبی کوریا کے شہر انچیون میں جاری ایشین گیمز میں چین کی خواتین نے شوٹنگ میں نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا. ایران نے چاندی اور جنوبی کوریا نے کانسی کا تمغہ جیتا. بیڈمنٹن کے مردوں کے ٹیم ایونٹ میں عالمی چیمپئن چین کے چین لانگ نے عالمی نمبر ایک ملیشیا کے لی چونگ کو شکست دے دی. فائنل میں چین کا مقابلہ جنوبی کوریا سے ہوگا. خواتین ٹیم ایونٹ کے فائنل میں بھی مقابلہ چین اور جنوبی کوریا کے درمیان ہے. یہ دونوں ممالک اس وقت 12-12 طلائی تمغوں کے ساتھ سر فہرست ہیں. لاہور لائنز کی ٹیم چیمپئنز لیگ میں اپنا اگلا میچ 25 ستمبر کو چنئی سپر کنگز کے خلاف بنگلور میں کھیلے گی. پہلے میچ میں لاہور لائنز کو کولکاتا نائٹ رائڈرز کے ہاتھوں 4 وکٹوں سے شکست ہو گئی. کپتان محمد حفیظ کا کہنا ہے کہ خراب فیلڈنگ شکست کا سبب بنی.
ہماری ٹیم کے اندر 6 انٹرنیشنل کے بعد جو ہمارے جو ڈومیسٹک پلیئرز اس ٹیم کے اندر شامل ہوئے ہیں ان کو ایک کلیئر پکچر نظر آ رہی ہے, ان کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے اپنی فیلڈنگ کے اندر گیم اویئرنیس کے لیے, لیکن آئی تھنک دس پلیٹ فارم ان کو پرووائڈ کر رہا ہے وہ تمام چیزیں جس کی ریکوائرمنٹ ہے. اور وی بلیو دیٹ ایز اے ٹیم دا مور دے ول پلے دا مور دے ول لرن.
آئندہ سال آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہونے والے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کی تیاری کے لیے تمام چاروں کوالیفائر ٹیمیں آسٹریلیا پہنچ گئی ہیں. افغانستان کی ٹیم پہلی مرتبہ آسٹریلوی سرزمین پر کھیل رہی ہے. آج اسے ویسٹرن آسٹریلیا کے خلاف محدود اوورز کے میچ میں 7 وکٹوں سے شکست ہو گئی.
We had the game in our pocket and we gave it away and not because of Leicester City.
یہ مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وان گال ہیں جو اپنی ٹیم کی لیسٹر جیسی کمزور ٹیم کے ہاتھوں 3-5 میں 5 گول کی شکست پر خفا ہیں. کہہ رہے ہیں یہ میچ ہماری جیب میں تھا جب یونائیٹڈ 3 گول سے جیت رہی تھی, لیکن ہم نے یہ میچ اپنے ہاتھ سے جانے دیا. لیسٹر سٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ اسے خود ہم نے گنوایا ہے. دفاعی چیمپئن مینچسٹر سٹی اور چیلسی کا میچ 1-1 سے برابر رہا.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. پاکستانی کابینہ نے سرکاری ملازمتوں پر سے پابندی ہٹانے, سیلاب زدگان کی مدد کا فیصلہ کیا اور مزدوروں کے لیے کم سے کم لازمی تنخواہ کو تحفظ فراہم کرنے کا بھی فیصلہ کیا. تفصیل آنے کو ہے, لیکن سربین کا نصف آیا ہے. اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری سنبھالی ہے احمد رضا نے.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کو ملک کے سب سے طاقتور خفیہ ادارے آئی ایس آئی کا سربراہ مقرر کر دیا ہے. پاکستان کی وفاقی کابینہ نے سرکاری ملازمتوں پر بھرتی پر عائد پابندی ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے. افریقی ملک سیرا لیون نے کہا ہے کہ اس نے 3 دن کے کرفیو کے دوران جان لیوا وائرس ایبولا کے مزید 130 کیسز ریکارڈ کیے ہیں. بھارتی شہر کلکتے کی ایک یونیورسٹی کے طلبہ نے ایک طالبہ پر پچھلے مہینے ہونے والے جنسی حملے کے خلاف کلاسوں کا بوائیکاٹ شروع کر دیا ہے. ترکی کی حکومت نے کہا ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں 130,000 سے زیادہ شامی کرد شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کی پیش قدمی کی وجہ سے سرحد پار کر کے ترکی میں داخل ہوئے ہیں. اور لندن کا برٹش میوزیم اور اس میں موجود تمام نوادرات اب ویڈیو گیم مائن کرافٹ میں دکھائی جائیں گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے احمد رضا سے سنی, اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کی مرکزی کابینہ نے سرکاری ملازمتوں پر سے پابندی ہٹانے اور عید سے قبل سیلاب زدگان کو مالی امداد دینے کا فیصلہ کیا ہے. اجلاس میں مزدوروں کی کم سے کم لازمی تنخواہ 12,000 مقرر کرنے اور انہیں تحفظ فراہم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا. اسلام آباد سے تفصیل کے ساتھ ایوب ترین.
وفاقی کابینہ کا اجلاس آج یہاں وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی صدارت میں منعقد ہوا, جو 4.5 گھنٹے تک جاری رہا. بعد میں کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں وفاقی وزراء پرویز رشید اور عبد شیر علی نے صحافیوں کو بریفنگ دی. وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کہنا تھا کہ حکومت نے ملک سے بے روزگاری ختم کرنے کے لیے وفاقی محکموں میں سرکاری ملازمتوں پر پابندی ہٹانے اور بھرتیاں میرٹ پر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ مزدور کی کم سے کم تنخواہ 12,000 روپے مقرر اور انہیں قانونی تحفظ فراہم کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے.
تمام سرکاری نوکریاں میرٹ پر دیا جانا پاکستان کے لوگوں کا بنیادی حق ہے. ان کی صلاحیت اور ان کی قابلیت کی بنیاد پر انہیں مواقع میسر ہونے چاہیے, اور جن لوگوں کو مواقع میسر ہوں قطع نظر اس بات کے کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے, بحیثیت پاکستانی ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے. لہذا اصول یہ ہے کہ سرکاری نوکری صلاحیت کے مطابق دی جائے گی, قابلیت کے مطابق دی جائے گی, میرٹ پہ دی جائے گی, ایک شفاف طریقے سے دی جائے گی.
انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب متاثرین کو 25,000 فی خاندان کے حساب سے عید سے قبل ادا کیے جائیں گے.
عید سے قبل ادا کیے جائیں گے 25,000 پہ فی خاندان. اس کے لیے آدھی رقم صوبائی حکومت مہیا کرے گی, آدھی رقم وفاقی حکومت مہیا کرے گی. اور 2010 کا جو سیلاب تھا اس وقت بھی اسی اصول کو عمل پیرا کیا گیا تھا, اور الحمدللہ پنجاب میں کوئی ایک خاندان, کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے جس کو یہ شکایت پیدا ہو کہ اسے بر وقت ایماندارانہ منصفانہ طریقے سے بغیر کسی دقت کے, بغیر کسی سفارش اور بغیر کسی رشوت دیے رقوم نہ ملی.
اس موقع پر پانی و بجلی کے وزیر مملکت عابد شیر علی نے کہا کہ گزشتہ ماہ جن لوگوں کو بجلی کے بل استعمال سے زیادہ ملے ہیں اس رقم کو آئندہ ماہ کے بلوں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا.
3 مختلف کمپنیاں اس کا آڈٹ کریں گی, اس کی ایجنگ کو چیک کریں گی کہ بلنگ ایجنگ کیا ہے, کہ کیا مسئلہ ہے, تاکہ قوم کے سامنے فیکٹس رکھے جائیں, اور جو بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ہیڈز ڈاؤن کے جو بھی جونیئرز ایکسین ایس سی جو بھی جس کی بھی انوالومنٹ ہوگی اس کو قطعاً سپیئر نہیں کیا جائے گا. تو یہ واضح ہدایت ہے پرائم منسٹر صاحب کی, اور ہمیں بھی اس کا اندازہ ہے کہ اوور بلنگ بھی کی گئی ہے, کئی میٹر ریڈر لیولز پہ بھی اس کو کیا گیا ہے.
کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ عید کے بعد سیلاب متاثرین کو ان کے تباہ شدہ گھروں کی تعمیر کے علاوہ فصلات اور ہلاک ہونے والے مویشیوں کا بھی نقصان ادا کیا جائے گا. ایوب ترین, بی بی سی اسلام آباد.
پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد کے جوڑواں شہر راولپنڈی میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے مقتول مفتی امان اللہ کی نماز جنازہ لیاقت باغ میں ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا محمد احمد لدھیانوی نے الزام عائد کیا کہ اس واقعے میں دوسرے فرقے سے تعلق رکھنے والے تنظیم مجلس وحدت المسلمین کا ہاتھ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں نہ لایا گیا تو ان کی جماعت نیا لائحہ عمل تیار کرے گی. واضح رہے کہ مفتی امان اللہ کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کیا تھا اور ابھی تک اس واقعے میں ملوث افراد گرفتار نہیں ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے تفصیل کے ساتھ شہزاد ملک۔
راولپنڈی کے لیاقت باغ میں مقتول امان اللہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے سربراہ مولانا محمد احمد لدھیانوی کا کہنا تھا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے راولپنڈی میں ان کی جماعت کے 8 کے قریب کارکنوں کو نشانہ بنا کر قتل کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک ان واقعات میں ملوث افراد کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ گزشتہ برس یوم عاشور کے موقع پر تعلیم القرآن میں زیر تعلیم 10 طلباء کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کرنے کے الزام میں متعدد افراد کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی انہیں رہا کر دیا گیا اور وہ اس وقت شہر میں سرعام گھوم رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ملزمان کی رہائی سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے کارکنوں کے قتل میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں نہ لایا گیا تو پھر کارکنوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور ملک کو اتنا نقصان ہوگا جتنا کسی سیلاب نے بھی نہ پہنچایا ہو۔
میں نے اپنے کارکنوں سے کہنا ہے کہ صبر کا دامن کل بھی تم نے نہیں چھوڑا تھا، آج بھی نہیں چھوڑا، آئندہ بھی نہیں چھوڑنا، لیکن گورنمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کب تک میں صبر کا پیغام دیتا رہوں گا؟ کہیں میرا، میرے جذباتی کارکنوں کے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے، کہیں یہ بندھا ہوا بند ٹوٹ نہ جائے، کہیں اس میں کوئی شگاف نہ پڑ جائے۔ جیسے پانی جہاں سے گزرا کرتا ہے آبادیوں کو بہا کر کے لے جایا کرتا ہے، یہ بند اگر ٹوٹ گیا اتنا بڑا نقصان ہوگا جس کی آج شاید کسی کو خبر نہیں ہوگی۔
مولانا محمد احمد لدھیانوی کا کہنا تھا کہ 17 اکتوبر کو اسلام آباد میں ان کی جماعت کا ایک بڑا کنونشن ہو رہا ہے جس میں آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس یوم عاشور کے موقع پر راولپنڈی کے وسطی علاقے راجہ بازار میں اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں 15 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے اور اس واقعے کے بعد علاقے میں ابھی تک حالات کشیدہ ہیں۔ تاہم ضلعی انتظامیہ نے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی اضافی نفری علاقے میں تعینات کر رکھی ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
شہزاد ملک کی اس رپورٹ کے بعد قدرتی سوال یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فساد کی زد میں راول پنڈی آیا ہی کیوں؟ اس کے لیے میں نے بی بی سی نیوز گیدرنگ اور آن لائن کے صحافی الیاس خان سے بات کی جو راول پنڈی میں شدت کی لہر دیکھ کر آئے ہیں۔
یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ پنڈی میں یہ اچانک واقعات کیوں ہوئے ہیں، اس سے پہلے اتنی مطلب تسلسل سے پنڈی میں نہیں ہوئے تھے جب جتنے اب ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ جو وزیرستان کے اندر جو آپریشن شروع ہوا ہے، اس سے کچھ عرصہ پہلے تک پنڈی اسلام آباد کے آس پاس کے نواحی علاقے جیسے نلور ٹائپ جو علاقے ہیں، یہاں پہ کافی ساری پریزنس تھی بعض ملیٹنٹ سنی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کی، اور وہ یہاں پہ وہ مطلب یہ کہ ان کے کافی سارے جو ہے تو مطلب انہوں نے اپنی ہائیڈ آؤٹس بنائی ہوئی تھی جو کہ بعد میں صاف کی گئی ہیں، لیکن ان کا صفایا ہوا ہے جو نومبر کا واقعہ پچھلے سال ہوا تھا اس کے بعد سے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی کڑیاں کہیں وہاں پہ ملتی ہوں جو ملٹنسی کا ایک وہ تھا، رجحان تھا۔
تو کیا کہیں گے الیاس صاحب، غیر قانونی تحریک طالبان پاکستان کی چھتری تلے مبینہ طور پر لشکر جھنگوی جیسی کئی فرقہ وارانہ تنظیمیں بھی سرگرم تھیں، اب تنظیم میں تقسیم کے بعد کیا ان کی کارروائیاں کم ہونے کا امکان ہے یا بڑھنے کا خدشہ ہے؟
دیکھیں فوری طور پہ تو اس میں کمی آئی بھی ہے اور ہم نے مطلب جگہ جگہ لوگوں نے ہم نے دیکھا بھی ہے، کوئٹہ میں اتنی شدت نہیں رہی جتنی اس سے پہلے تھی، کراچی میں ابھی کچھ تھوڑا سا لگتا ہے کہ ہلکی پھلکی ریسرجنس ہو رہی ہے، لیکن وہ صورتحال نہیں ہے جو اس سے پہلے تھی۔ ہوا یہ ہے کہ لشکر جھنگوی اور اس سے متعلقہ دیگر جو تنظیمیں تھیں اور تقریباً طالبان اور القاعدہ کی زیادہ تر جو آرگنائزیشنز ہیں تو وہ ہیں سیکٹیرین ہیں اور وہ اینٹی شیعہ ہیں، تو کسی حد تک سبھی کے سب لوگ جو ہیں وہ اینٹی شیعہ ہیں، لیکن لشکر جھنگوی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ کھل کے اینٹی شیعہ ہوا کرتی تھی۔ مسئلہ یہ ہوا ان کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی کہ وزیرستان میں ان لوگوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو تھے وہ سب کے وہاں تھے، وہاں ان کے پاس سرکاری لینڈ لائن ٹیلی فون بھی موجود تھے اور بھی کمیونیکیشن نیٹ ورک، سب لوگوں کا وہاں پہ آنا جانا تھا، رابطے آسان تھے وہاں سے، مطلب آپریشنز کو پلان کر کے انہیں کنڈکٹ کرنا وہ آسان تھا. تو وہ یہ جو ابھی آپریشن ہوا ہے اس کے سلسلے میں یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو ان کے ختم ہو گئے یہ بکھرے ہیں، تو ابھی ظاہر ہے کہ وقتی طور پہ انہیں نئی پناہ گاہیں چاہیے ہوں گی اور وہی زیادہ پرائیورٹی ہے. تو اوور آل کچھ تھوڑی سی ان کی جو صلاحیت تھی اس میں غالباً کمی آئی ہے، اور یہ اسی وجہ سے وقتی طور پہ یہ معاملہ جو ہے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے کچھ کم ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی کم ہو جائے گا، کیونکہ تسلسل کم ہوا ہے، ٹوٹا نہیں ہے. ٹارگیٹڈ کلنگ جو ہے تو جیسے سوات میں بھی ابھی ہے، جو کہ سیکٹیریم تو نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جو امن کمیٹی کے لوگ ہوا کرتے تھے، جو اینٹی طالبان لشکر بناتے تھے، جو لوکل ٹرائبس ان کے خلاف جو ایکشنز طالبان پہلے کرتے تھے، بیچ میں کافی عرصہ نہیں تھے لیکن اب رفتہ رفتہ شروع ہو گئے. سوات میں ابھی کل پرسوں کچھ عرصہ پہلے دو تین لوگوں کو وہاں بھی مارا گیا ہے. پھر ہم نے کراچی میں دیکھا ہے کہ تھوڑی سی ریسرجنس ہوئی ہے سیکٹیرین وائلنس کی. تو تسلسل وہی بات کہ تسلسل کم ہوا ہے لیکن شاید ٹوٹا نہیں ہے ابھی.
یہ تھے الیاس خان جو راولپنڈی دیکھ کے آئے. اس سے قبل کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے نوجوان کشمیری طلبہ کی اپنی مدد آپ کی جہتوں کا ذکر ہو، دو مختصر خبریں اور بھی. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ہنگو میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے 3 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کیا ہے. ادھر کرم ایجنسی سے ایک شخص کی لاش ملی ہے کہ جس کی شناخت اب تک نہیں ہو سکی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے کیچ اور خوزدار کے اضلاع میں تشدد کے 2 مختلف واقعات میں 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ کیچ اور ڈیرہ بگٹی سے ایک اسکول ٹیچر سمیت 6 افراد کو اغوا بھی کیا گیا. اور اب بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی وہ نوجوان جو نئی دلی اور دوسری بھارتی ریاستوں میں زیر تعلیم تھے، آج کل سیلاب زدہ آبادی کا واحد سہارا ہیں. آئیے ان کا ذکر کریں. کشمیر میں سیلاب کے بحران پر 2 ہفتے گزرنے کے باوجود مقامی انتظامیہ ابھی بھی فعال نہیں ہو پائی ہے، لیکن مقامی نوجوانوں نے امدادی کارروائیوں کی کمان سنبھال کر مثال قائم کی ہے. ان نوجوانوں کی شکایت ہے کہ اب حکومت ان کے راستے میں روڑے اٹکا رہی ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
کشمیر میں سیلاب کی خبر سنتے ہی نئی دلی کی جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم بسمہ علی نے اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ دلی، بنگلور، کولکتہ، حیدرآباد، چندی گڑھ اور ممبئی میں زیر تعلیم سینکڑوں کشمیریوں کو متحرک کر دیا اور ایک باقاعدہ امدادی مہم چھیڑ دی.
جتنے بھی اسٹوڈنٹ دہلی میں تھے، جتنے بھی فرینڈس تھے، جہاں سے بھی کانٹیکٹ ہو سکتا تھا، ہم نے 10 تاریخ کی پہلی فلائٹ پکڑی ہے اور ہم لوگ یہاں پر آ گئے. تو ہمارا صرف مین ریزن یہ تھا کہ ہم لوگ کی جو دہلی ٹیمز میں جتنے بھی دوست ہیں وہ کنسائنمنٹ کلیکٹ کرتے تھے، وہ ریلیف کلیکٹ کرتے تھے، وہ فنڈس کلیکٹ کرتے تھے اور ہم لوگ کو ڈائریکٹ سری نگر ایئرپورٹ پہ پہنچاتے تھے.
دلی میں زیر تعلیم ان چند طالب علموں کا دائرہ اب 1000 رضاکاروں کا وسیع نیٹ ورک بن گیا ہے جو فی الوقت کشمیر میں سیلاب زدہ آبادی کی مدد کر رہا ہے. یہاں پہنچنے پر ان نوجوانوں کا پہلا کام یہ تھا کہ سیلاب میں پھنسے لوگوں کو بچایا جائے. یہ نوجوان دلی سے ہی مخصوص کشتیاں لے آئے تھے. زید محمد خان نے پانی سے گھرے درجنوں مکانات میں پھنسے شہریوں کو نکال کر محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا.
ہم دوسرے دن اخراجپورہ گئے تھے تو وہاں ایک لڑکی چل رہی تھی ایک گھر میں، تو ہم وہاں گئے، جیسے ہی ہم نے اس کو نکالا وہ گھر گر گیا. دیٹ واز دا موسٹ ڈینجرس مومنٹ. ریسکیو میں ایک تو بوٹس کی پرابلم ہوتی ہے، پانی کا فلو بہت تیز تھا، بہت مین پاور چاہیے تھا اس کے لیے. ایک تو ہمارے پاس اپنی بھی تھی اور آرمی نے بھی دی.
نئی دلی میں راتوں رات چندہ جمع کرنے کے تجربات بیان کرتے ہوئے ان رضاکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں ہندو، مسلم اور دوسرے فرقوں کے طالب علموں نے دل کھول کر نقد چندہ دیا. بازاروں میں تاجروں نے بھی سیلاب زدہ آبادی کے لیے سامان کی خریداری پر انہیں خصوصی رعایت دی. کشمیر پہنچتے ہی بسما، سالک، زید اور زہیب نامی ان نوجوانوں کو سینکڑوں رضاکاروں کی پیادہ فوج دستیاب ہوئی اور وہ سری نگر اور دوسرے اضلاع میں بچاؤ اور امدادی کاروائیوں میں مصروف ہو گئے. 2 ہفتوں کے عرصے میں اس رضاکار گروپ نے 5 کروڑ روپے مالیت کا ساز و سامان تقسیم کیا ہے، لیکن اب ان پرجوش نوجوانوں کو حکومت کی طرف سے قدغنوں کا سامنا ہے. ان کا کہنا ہے کہ دلی اور دوسری ریاستوں سے جو امدادی سامان سری نگر کے ایئرپورٹ پر اترتا ہے اسے حکومت اپنی تحویل میں لے لیتی ہے اور اس کی تقسیم کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. اس گروپ کے ایک رکن سالک احمد کہتے ہیں،
تو جو ہمارا اسٹیٹ ڈیپینڈنسی کا ایک کلچر تھا وہ تو ختم ہو رہا ہے، اس لیے ان کے پاس اتھارٹیز ہے، ان کے پاس پاور ہے، تو انہوں نے ایئرپورٹ اتھارٹیز کو بول دیا کہ مال جتنا بھی آ رہا ہے آپ وہ بند کر دیجیے اور ہم یہاں پہ سفوکیٹ ہو رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس ٹائم. لیکن ہاں اب جو ہے کہ لوکل والنٹیئرس نے بہت اچھا کام کیا ان تین دنوں سے. دیکھیے ایئرپورٹ نے بند کیا تو رجوری سے ہمارے پاس 6-7 ٹرکس آئی, بدروا سے 6-7 ٹرکس آئی, ساؤتھ کشمیر سے 1-2 ٹرکس آئی, تو وہ ہماری اس ٹائم ہیلپ کر رہے ہیں. کشمیر کے ڈویژنل کمشنر روہت کنسل نے بی بی سی کو بتایا کہ ریلیف کے عمل کو روکا نہیں گیا بلکہ باضابطہ بنایا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹ پر ریلیف یا تو حکومت کے نام پر آتا ہے یا کسی این جی او کے تحت, اور جو سامان بغیر کسی مہر یا نام کے ہو اس کو ضروری تفتیش کے بعد ہی اجرا کیا جاتا ہے. نہ صرف دلی بلکہ کشمیر میں بھی مقیم ہزاروں نوجوانوں نے جس جانفشانی سے بچاؤ اور امدادی کارروائی کو اپنے ہاتھ میں لیا وہ اپنی مثال آپ ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ, اپوزیشن رہنما محبوبہ مفتی اور علیحدگی پسند رہنماؤں نے الگ الگ بیانات میں نوجوانوں کی تعریف کی ہے. ماہرین کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ سیلاب کی شدت اور اس سے ہوئی تباہی کا حجم دیکھتے ہوئے ہلاکتوں کی تعداد کافی کم ہے, اور اس کی بنیادی وجہ نوجوانوں کی فوری اور پرجوش بچاؤ کارروائی ہے. قابل ذکر ہے 2 ہفتوں سے حکومت کا مرکز اقتدار, سول سیکرٹیریٹ, ہائی کورٹ اور دوسرے اہم سرکاری اداروں میں کام کاج معطل ہے. حکومت ہند کے زیر نگرانی ریڈیو کشمیر کی نشریات کو 16 روز بعد جزوی طور بحال کیا گیا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
چند لمحوں کا وقفہ آیا ہے. حسب معمول میں اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں تازہ ترین کیا ہے اور اس وقت ہماری ویب سائٹ لیڈ کس سے کر رہی ہے. سرکاری ملازمتوں میں بھرتی پر عائد پابندی ختم. مرکزی کابینہ کے جو اہم فیصلے ہوئے ہیں جس پر آپ نے ایوب ترین کی رپورٹ بھی سنی, ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اس سے لیڈ کر رہی ہے. لیکن اس سے قبل پاکستان میں آرمی چیف اور وزیر اعظم کی ملاقات اور اس کے ساتھ ہی خفیہ ادارے ISI کے نئے سربراہ کی تقرری, اس کی ہیڈ لائن تھی. bbcurdu.com آپ تازہ ترین خبروں کے لیے جب چاہیں, جب فرصت ملے پڑھ سکتے ہیں.
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریچڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
بھارت اب اپنا مارس آربٹر مشن مریخ کے خلائی مدار میں پہنچانے کے قدم اور قریب آیا ہے. بھارتی سائنسدانوں نے آج منگل یان نامی اس مشن کے ایک انجن کو کامیابی کے ساتھ سٹارٹ کیا اور اب اسے بدھ کے روز خلائی مدار میں پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. تفصیل کے ساتھ دہلی سے سہیل حلیم.
660 ملین کلومیٹر کے لمبے سفر کے بعد مارس آربٹر مشن کی یہ پہلی سخت آزمائش تھی. اس انجن کو 10 مہینے بعد آزمائش کے طور پر صرف 4 سیکنڈ کے لیے سٹارٹ کیا گیا. خلائی تحقیق کے ادارے اسرو نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ آربٹر مشن کے اصل لیکوڈ انجن کی ٹیسٹ فائرنگ کامیاب رہی ہے. سائنسی امور کے ماہر پلو باگلا.
اس کا جو مین راکٹ انجن ہے وہ 300 دن سے شانت بیٹھا تھا. اسرو کو ڈر تھا کہیں یہ چالو ہوگا کہ نہیں. جو گاڑی چلاتے ہیں ان کو پتا ہے اگر گاڑی کو بہت دن تک نہیں چالو کیا جائے, سٹارٹ نہیں کیا جائے تو ہر دم ڈر ہوتا ہے کہ دھکے سے سٹارٹ کرنا پڑے یا چالو ہی نہ ہو.
منگلیان نامی یہ مشن پہلے 28 اکتوبر کو روانہ ہونا تھا لیکن بحر الکاہل میں خراب موسم کی وجہ سے اسے ملتوی کرنا پڑا تھا. مشن کے سفر کا آغاز گزشتہ برس 5 نومبر کو ہوا تھا اور اس کے مارس کے خلائی مدار میں پہنچنے کے ساتھ ہی بھارت بھی ان ملکوں کے مخصوص کلب میں شامل ہو جائے گا جنہیں مریخ تک مشن بھیجنے کی مہارت حاصل ہے. اس سے پہلے صرف یورپ, امریکہ اور روس کی خلائی ایجنسیوں نے مریخ تک کامیابی کے ساتھ مشن بھیجے ہیں. پلو باگلا.
ایک اہمیت ہے جو کہ انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ ہندوستان کا منگل یان منگل گرہ پہ پہنچے گا. اس دن یہی بڑی راکٹ موٹر کو 24 منٹ تک فائر کیا جائے گا. منگل یان کی رفتار بہت کم کی جائے گی اور امید کری جائے گی ایسی کہ وہ منگل گرہ کی گریویٹی میں کیچ ہو جائے. اگر بہت تیز جائے گا تو منگل یان منگل گرہ کے پار نکل جائے گا اور آؤٹر اسپیس میں بالکل کھو جائے گا. اگر بہت دھیما ہو گیا तो मंगल ग्रह पे क्रैश हो जाएगा। हिंदुस्तान ने इसको 450 करोड़ रुपए में पूरा करा है, बहुत ही कम लागत है। जो अमेरिका का नासा का मेवन मिशन है जो आज मंगल ग्रह पे पहुंचा, उसकी कॉस्ट है $670 मिलियन। उसके कंपैरिजन में मंगलयान की पूरी कीमत जो है $67 मिलियन है।
और अब आखिरी आजमाइश की घड़ी आ पहुंची है। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
तुर्की ने शाम से गुज़श्ता 2-3 रोज में 130,000 से ज्यादा कुर्द पनाहगज़ीनों की आमद के बाद अपनी सरहद के मुतअद्दिद दाखिली रास्ते बंद कर दिए हैं। शाम से तुर्की आने वाले इन कुर्द पनाहगज़ीनों ने शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया के हमलों से बचने के लिए अपने इलाकों से कूच किया। दौलत इस्लामिया के एक तर्जमान ने इनके खिलाफ बनने वाले अमरीकी इत्तेहाद में शामिल ममालिक के शहरियों पर हमलों की धमकी भी जारी की है। BBC के नामा नगारों के मुरासलों का खुलासा शुमायला खान की जबानी।
शाम में सरगरम शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया ने हाल ही में शाम के कुर्द अक्सरियती इलाके कोबान के कई देहातों पर कब्जा करके हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे बचने के लिए 130,000 से ज्यादा शामी कुर्दों ने तुर्की की सरहद उबूर की। लेकिन अब तुर्क हुकाम ने अपनी सरहद के मुतादिद दाखिली मकामात बंद कर दिए हैं। अक्वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाहगुज़ीन UNHCR की तुर्की में नुमाइंदा कैरल बैचलर ने BBC को बताया कि हफ्ते के अख्तिताम पर दसियों हजारों अफराद शाम से भागकर तुर्की पहुंचे थे।
जुमे को लोगों ने अपनी हिफाजत के पेश नज़र 8 मुख्तलिफ जगहों से तुर्की की सरहद पार करना शुरू की और आज सुबह तक हम जानते हैं कि 1,00,000 लोगों ने सरहद अबूर की सिर्फ इन 2-2.5 दिनों में।
तुर्की में हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान तकरीबन 130,000 से ज्यादा अफराद ने शाम से तुर्की की सरहद अबूर की है। अक़्वामे मुत्तहिदा का कहना है कि 3 साल कबल शुरू होने वाले तनाज़े के बाद ये पहली दफ़ा है कि इतने मुख्तसर से अरसे में इतनी बड़ी तादाद में लोग शाम से भागे हों। तुर्की में BBC के नामा नगार मार्क लोयन का कहना है कि तुर्की पहले ही 10,00,000 से ज्यादा पनाहगुज़ीनों की मुश्किलात से निमटने की कोशिश कर रहा था। मजीद ये कि ये पनाहगुज़ीन शामी कुर्द हैं जिनमें से अक्सर तुर्की को दुश्मन तसव्वुर करते हैं, क्योंकि कोई 30 सालों से तुर्क फोर्सेस कुर्द बागियों से लड़ती रहीं और इस खाना जंगी के दौरान 40,000 अफराद हलाक हुए। तुर्की का दसियों हजारों कुर्द पनाहगुज़ीनों को कबूल करना इस बात की तर्जुमानी करता है कि दौलत इस्लामिया के खौफनाक हमलों ने उन्हें किस तरह तब्दील होने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी जानब इराक में दौलत इस्लामिया के ठिकानों पर अमरीका और फ्रांस के फजाई हमलों के बाद पहली बार इस तंजीम के एक तर्जुमान अबू मोहम्मद अलदनानी ने तकरीर करते हुए उन तमाम ममालिक के शहरियों पर हमलों की धमकी दी है जो दौलत इस्लामिया के खिलाफ अमरीका के बनाए हुए इतिहाद का हिस्सा बनते हैं। इधर बरतानिया के साबिक वजीर आजम टोनी ब्लेयर का कहना है कि दौलत इस्लामिया के खिलाफ जंग में मदद के लिए फौजी दस्ते भेजने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता।
इसका मतलब है कि मैदान में यकीनी तौर पर किसी न किसी की फौज, अब वो मकामी जंगजू भी हो सकते हैं, इराकी फोर्सेज भी, कुर्द फोर्सेज भी, ये वो लोग हैं जो शायद ये काम कर सकें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि इस सूरत हाल में अमरीका या बरतानिया ही हो।
वाज रहे कि सनीचर को अमरीका के सदर बराक ओबामा ने दौलत इस्लामी के खिलाफ अमरीका की जानिब से जमीनी फोर्सेस तैनात ना करने के वादे को दोहराया था।
शुमैला खान ने तैयार की थी ये रिपोर्ट। बाकी मुल्कों के नस्बत पाकिस्तान में शायद क्लासिकी मौसीकी को वो दर्जा नहीं दिया जाता कि जो इसका हक है, या कहिए कि हौसला अफजाई नहीं की जाती। क्लासिकी मौसीकी को सनद के साथ रफाकत अली खान ही बता सकते हैं जो खानदान शाम चौरासिया के सपूत हैं। क्लासिकी गीत और संगीत उनका मैदान और बॉलीवुड में उनके गीतों की धूम है। हमारे साथी दीनू अली ने रफाकत अली खान से कहा कि क्लासिकी मौसीकी का तारुफ अता फरमाइएगा।
असल में बात यह कि क्लासिकी मौसीकी तो एक आर्ट है, लोग उसको अपना के अपने अपने जॉनरे में काम करते हैं। कोई इसको कवाली में यूज़ करता है, कोई इसको ख्याल गकी में यूज़ करता है, कोई इसको गज़ल में यूज़ करता है, कोई इसको ठुमरी में यूज़ करता है, लेकिन एक स्पेसिफिकली एक क्लासिकल आर्टिस्ट जो होता है जो सिर्फ ख्याल गकी गाता है, वो स्टेट लेवल की चीज़ है, वो स्टेट लेवल का गवैया होता है। जैसे मैं समझता हूँ ये गाने की PhD है जो मैं अपने नाज़रीन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जब तक सरपरस्ती इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट लेवल पर नहीं आती तब तक ये चीज़ें पनपती नहीं हैं। अपनी ज़ात पर इसको सीखना और करना और इसको कहाँ इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल एक दूसरी बात है। तो क्लासिकल पर कभी भी जवाल नहीं आया, اس کا استعمال اپنا اپنا ہے.
حضرت خواجہ سنگ کے لیے دمال, حضرت خواجہ سنگ کے لیے دمال, حضرت خواجہ سنگ کے لیے دمال, حضرت خواجہ سنگ کے لیے دمال.
کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ کسی ویسٹرن پرفارمر کے ساتھ مل کر پرفارم کرتے ہیں, یا آپ کی فیوژن ہوتی ہے کلاسیکل میوزک اور ویسٹرن کلاسیکل میوزک کی؟
اگر آپ کلاسیکی موسیقی نہیں جانتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فیوز نہیں کر سکتے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت اچھا میوزک جانتے ہیں اور شاید اتنا وہ گرامیٹیکلی نہ جانتے ہوں, لیکن وہ بھی بڑا اچھا کام کرتے ہیں. لیکن کلاسیکی موسیقی کا سب سے بڑا یہی ہے, تو دنیا گلوبل ولیج نہیں گلوبل ٹاؤن بن چکا ہے, تو کہیں بھی جا کے اپنے کام کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں اگر آپ کو کام آتا ہے.
ہر گھرانے کی خاصیت ہوتی ہے, ہر گھرانے کا ایک راگ ہوتا ہے خاص, یا ایک خاص انداز ہوتا ہے گانے کا. آپ کی گھرانے شام شراسی کی بھی ایک خاصیت ہے.
اس کے اندر ہم نے جو انوویشن کی, ہمارے جو بزرگوں نے کی, وہ لے کو بڑے خوبصورت طریقے سے دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد یہ اتنا ایکسپینڈیبل کام ہو گیا ہے کہ ماشاء اللہ آج ساری دنیا سرگم کر رہی ہے, تانے مار رہی ہے, لیکن سب سے پہلے میرے چچا استاد سلامت علی خان میرے والد صاحب نے اس طرح کا کام کیا. بلکہ مجھے ایک اور چیز یاد ہے, میرے پاس ایک بڑی یونیک تصویر بھی ہے, کبھی ہوا تو میں آپ کو شیئر کروں گا تصویر, کہ نزاکت علی خان صاحب اور سلامت علی خان صاحب نے قوالی بھی کی ہوئی ہے. اور جو آج آپ نے خان صاحب کا انداز سنا ہے نصرت علی خان صاحب کا, یہ سلامت علی خان صاحب نے آج سے کوئی 50 سال پہلے یہ انداز سنایا بھی ہوا ہے. تو لے کاری اور سر, فار انسٹنٹ میں اگر کرتا ہوں, دن دن میں رو پگ سجن پیا مورے گھر گائے, دن دن سا گما دما گما دنی دما دما گما ریس. اگر یہ تو ایک تو سر کے ساتھ حساب چل رہا ہے, اگر تبلا ہوتا میں تو آپ کو بتاتا کہ تیز سرگم کے ساتھ لے کو کتنے حصوں میں تقسیم کر کے آپ گا سکتے ہیں.
مینڈا عشق بھی تو مینڈا یار بھی تو مینڈا دین بھی تو ایمان بھی تو مینڈا جسم بھی تو مینڈی روگ بھی تو مینڈی دلڑی بھی تو جند جان بھی تو ہو میرے مولا 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 ہو میرے مولا مولا میرے کنگن میں تو میرے جھمکے میں تو میرے سوکھے میں تو میرے ساون میں تو میرے پلو میں تو میرے چلمن میں تو میرے خوابوں میں تو میری آنکھوں میں تو ہو میرے مولا 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 ہو میرے مولا مولا.
میرا اگلا سوال آپ کے گھرانے سے ہی ریلیٹڈ ہے. مجھے بتائیے کہ جب آپ کسی گھرانے میں بڑے ہوتے ہیں, اور جیسے آپ کا گھرانہ شام چوراسی ایک بہت بڑا گھرانہ ہے, بہت بڑا نام دنیا بھر میں اس کا, بہت بڑا نام, تو مجھے بتائیے کہ جب بڑے ہو رہے تھے اس گھرانے کے اندر, تو پریشر تھا بڑوں کی طرف سے کہ نہیں آپ نے صحیح سے گانا ہے, سرتال صحیح سے سمجھنا ہے؟
اصل میں میرے جو چچا تھے, میرے استاد تھے استاد سلامت علی خان صاحب, وہ بڑے ریولیوشنری آدمی تھے. وہ کہتے تھے موسیقی میں آپ کو بس سر میں ہی گانا ہے, چاہے آپ کچھ بھی گائیں. مشکلات تو تھیں جب میں نے بالکل شروع کیا, میں نے بھی پاپ سنگنگ تھوڑی سی کی, اور اس کے علاوہ جیسے لڑکے کرتے ہیں بال رکھ لیتے ہیں اور پھر کراؤڈ میں گھس گئے, اور جناب کچھ مائیکل جیکسن کو کاپی کیا, اور کچھ اعتراضات بہت سارے آئے بھی. لیکن چونکہ گھرانے کے اندر مجھے سپورٹ تھی اپنے چچا کی بھی, اور والد صاحب تو میرے بہت جلدی چلے گئے تھے, تو مجھے وہ کہتے تھے کہ جتنا بھی گاؤ اچھا گاؤ, چاہے پاپ گاؤ, گانے کا جو ولین مقصد ہے وہ صحیح اور سر میں گانے کا ہے.
میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو. خاندان شام چوراسیا کے سپوت رفاقت علی ہمارے ساتھی دینو علی سے بات کر رہی تھے. سربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے سقلین امام، پروڈیوسر تھی ماپارا صفدر، معاونت کے فرائض انجام دیے زیاد ظفر نے، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے تھے زیشان حیدر، لندن سے نک جونز. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کی ذمہ داری احمد رضا کی ہے.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کو ملک کے سب سے طاقتور خفیہ ادارے آئی ایس آئی کا سربراہ مقرر کر دیا ہے. پاکستان کی وفاقی کابینہ نے سرکاری ملازمتوں پر بھرتی پر عائد پابندی ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے. افریقی ملک سیرا لیون نے کہا ہے کہ اس نے 3 دن کے کرفیو کے دوران جان لیوا وائرس ایبولا کے مزید 130 کیسز ریکارڈ کیے ہیں. ترکی کی حکومت نے کہا ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں 130,000 سے زیادہ شامی کرد شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کی پیش قدمی کی وجہ سے سرحد پار کر کے ترکی میں داخل ہوئے ہیں. دولت اسلامیہ کے ایک ترجمان نے ایک آڈیو پیغام میں امریکہ کی قیادت میں بننے والے نئے اتحاد میں شامل ملکوں کو ان کے شہریوں پر حملوں کی دھمکی دی ہے. اور لندن کا برٹش میوزیم اور اس میں موجود تمام نوادرات اب ویڈیو گیم مائن کرافٹ میں دکھائی جائیں گی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.